جیسا فرماتے ہیں آگے الادراج فی المتن، متن میں ادراج کرنا. جیسا میں صرف متن کی بات کی ہے، اگرچہ ادراج سند میں بھی ہوتا ہے. ادراج کا مطلب کیا ہے؟ اس سے پہلے ہم شیخ صاحب کی بات کو بیان کریں، میں دو منٹس میں ادراج کے متعلق بتا دیتا ہوں. ادراج کا مطلب ہے ایک چیز کو دوسرے کے اندر داخل کرنا اور اس کو برابر کر دینا. ایک چیز کو دوسری چیز کے اندر داخل کرنا اور اس دونوں کو برابر کر دینا. ادراج کی دو قسمیں ہیں، ادراج فی السند و ادراج فی المتن. اور مدرج روایت وہ ہوتی ہے جس کی سند یا متن میں ایسے اضافے یا زیادتی کر دی گئی ہو اور اصل عبارت کے ساتھ مل گئی ہو. اب شیخ صاحب کے فرمان کی طرف واپس آتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں الادراج فی المتن، یہاں پر شیخ صاحب نے صرف ایک ہی چیز پر بات کی، متن کے متعلق جو ادراج ہے، کیونکہ یہ مختصر سا رسالہ ہے تو ہم اسی کی تشریح کرتے ہیں. پتہ چل گیا کہ ادراج کیا ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو بیان کرتے ہوئے بعض اپنی طرف سے الفاظوں کو داخل کر دینا، ٹھیک ہے، اسے ادراج کہتے ہیں. جیسا فرماتے ہیں الادراج فی المتن، متن میں ادراج کیسا ہوتا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، تعریف کیا ہے، یعنی شیخ صاحب بیان کرتے ہیں الف تعریفہ، تعریف کیا ہے، با مکانہ مع التمثیل، جی متى يحكم به، تعریف کیا ہے، اس کی جگہ کہاں پہ ہے مثال کے ساتھ، نمبر تین کب ہم یہ حکم دیں گے روایت پر کہ یہ مدرج ہے یا نہیں. تو تین چیزوں کا بیان کریں گے شیخ صاحب. الف الادراج فی المتن، متن میں ادراج کا مطلب کیا ہے، ان يدخل احد الروات فی الحدیث کلام من عنده، کہ کوئی راوی داخل کر دے حدیث میں، کوئی راوی داخل کر دے حدیث میں، حدیث کے الفاظ میں اپنی طرف سے کوئی کلام، اپنی طرف سے کوئی بات، بدونی بیان، اور یہ بھی بیان نہ کرے کہ اس کے اپنے الفاظ ہیں. اس نے کیا کیا، اب ایک چیز کو دوسرے میں داخل کر کے برابر کر دیا کہ نہیں. پھر ایسا فرماتے ہیں وجہ کیا ہے، اما تفسیرا لکلمہ، راوی جو ہے جس نے یہ ادراج کیا ہے، جو اپنی طرف سے الفاظ بیان کیے ہیں، اس کی وجوہات ہیں. پہلی وجہ ہے نمبر ایک تفسیرا لکلمہ، وہ کسی لفظ کے معنی کو بیان کرنے کے لیے، یہ جو لفظ حدیث میں استعمال ہو اس کا معنی کیا ہے، تاکہ شاگرد کو پتہ چل جائے سننے والے کو کہ اس لفظ کا یہ معنی ہے. او استنباطا لحکم، یا کوئی حکم نکال رہے ہیں حدیث میں، کرنا تو یہ چاہیے تھا کہ حدیث مکمل ہونے کے بعد فوائد میں بیان کیا جاتا، لیکن روایت کے درمیان میں ہی یہ بیان کر دیا کہ اس کا حکم کیا ہے، جائز ہے یعنی حلال ہے، حرام ہے، یا واجب ہے، مستحب ہے، کیا ہے، یعنی شاگرد کی آسانی کے لیے، لیکن یہ فرق نہیں بیان کیا حدیث کے لفظ یہ میرا لفظ ہے. او نمبر تین، تیسری وجہ، او بیان الحکمہ، یا کوئی حکمت بیان کرنے کے لیے روایت میں، کہ حکمت کیا تھی اس لفظ کے پیچھے، کیا حکمت، یہ لفظ کیوں استعمال کیا گیا. شیخ صاحب فرماتے ہیں با مکانہ مع التمثیل، بی میں شیخ صاحب بیان کرتے ہیں اب جگہ کہاں پر ادراج کی مثال کے ساتھ، ویکون فی اول الحدیث ووسطہ وآخرہ، ادراج جو ہے وہ ہوتا ہے یا تو حدیث کی شروع میں اول الحدیث، یا درمیان میں وسطہ، یا آخر میں حدیث کے آخر میں. مثال فی اولہ، اب مثال ہے ادراج کی پہلے میں، یعنی متن کے پہلے میں، متن کے شروع میں ادراج کیسے ہوتے، اس کی مثال دیکھیں. حدیث ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ، سیدنا ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، متن کیا ہے حدیث کا، اسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار. ٹھیک ہے، وضو بہترین طریقے سے کرو، ویل ہے ایڑیوں کے لیے آگ سے. عام طور پہ جب ہم وضو کرتے ہیں یا بعض وضو کرتے ہیں، بعض اوقات جلد بازی میں ایڑیاں جو ہیں، جو پاؤں کا آخری حصہ ہے، وہ خشک رہ جاتا ہے، اور پاؤں کا دھونا وضو کے فرائض میں سے ہے، ارکان میں سے ہے، دھونا ضروری ہے، اس کے بغیر وضو نہیں ہوتا. جب وضو نامکمل ہے تو نماز بھی نامکمل ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا بعض لوگوں کو کہ وہ جب وضو کرتے ہیں تو ان کی ایڑیاں خشک رہتی ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویل للعقاب من النار، یہ جو ایڑیاں خشک ہیں ان کو جہنم کے آگ ملنے والا ہے، جہنم کے عذاب ملنے والا ہے، آگ میں جلنے والی ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ شخص لاپرواہی کی وجہ سے یا جلدی کی وجہ سے وضو کا اہتمام صحیح طریقے سے نہیں کرتا. اب اس حدیث کی راوی جو ہیں سیدنا ابو ہریرہ ہیں رضی اللہ عنہ، انہوں نے فرمایا اسبغ الوضوء ویل للعقاب من النار، اتنا الفاظ ہے. اب یہ روایت امام بخاری نے حدیث نمبر 165 میں بیان کی، کتاب الوضوء باب غسل الاعقاب، باب غسل الاعقاب. وہ مسلم، صحیح مسلم نے حدیث نمبر 242 میں بیان کی، کتاب الطہارہ میں باب وجوب غسل الرجلین بکمالہما. اور مسلم کی روایت میں یہ پتا چلا ہے کہ کون سا قول ابو ہریرہ کا ہے رضی اللہ عنہ، کون سا قول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اچھا، تو اس روایت جو ہم دیکھتے ہیں فقول شیسا فرماتے ہیں فقول اسبغ الوضوء، یہ جو فرمان ہے وضو کو بہترین طریقے سے کرو، مدرج من کلام ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، یہ مدرج ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے کلام سے. ہمیں کہاں سے پتا چلا؟ بینت روایت روایہ للبخاری، کیونکہ صحیح بخاری کی ایک روایت میں یوں بیان ہوا ہے، عنہ یعنی ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ انہ قال، انہوں نے فرمایا اسبغ الوضوء، وضو بہترین طریقے سے کرو. فإن أبا القاسم صلى الله عليه وسلم قال ويل للأعقاب من النار، وضو بہترین طریقے سے کرو کیونکہ پیارے پیغمبر ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویل ہے ایڑیوں کے لیے آگ سے. اب یہاں پر الگ الگ ہوا کہ نہیں؟ ایک روایت سے بخاری کے اس طریقے سے، باقی روایت میں اکٹھے ہیں. ہم جب سب روایت کو اکٹھے دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر الگ الگ ہے. یہ ادراج جو ہے اسبغ الوضوء کس کا قول ہے؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے یہ کیوں کیا؟ اب کیونکہ جہنم کی بات ہو رہی ہے، عذاب کی بات ہو رہی ہے، تو وہ سننے والوں کو آگاہ کرنا چاہتے تھے کہ جہنم کے عذاب سے اگر بچنا ہے، اپنی ایڑیوں کو بچانا ہے، تو وضو ٹھیک طریقے سے کرو. ٹھیک ہے، یعنی اس سے پہلے کہ وہ سزا سناتے، پہلے حل بیان کر رہے ہیں. حل یہ ہے، اگر یہ حل کرو گے تم، اس طریقے سے وضو کرو گے بہترین طریقے سے، تو اس سزا سے بچ جاؤ گے. اس لیے خوشخبری پہلے سنا رہے ہیں اور بعد میں تکلیف دہ چیز کو بیان کر رہے ہیں. اسبغ الوضوء، وضو بہترین طریقے سے کرو. ویل للعقاب من النار، ویل ہے جہنم کا عذاب ہے، تکلیف ہے ایڑیوں کے لیے آگ سے. اچھا، یہ مثال کس چیز کی تھی؟ حدیث کے شروع میں اسد الوضو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ نہیں ہیں. اچھا، ومثال ہو فی وسط، اب مثال ہے جب ادراج درمیان میں ہوتا ہے روایت کے. حدیث عائشہ رضی اللہ عنہا، سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی روایت، فی بدء الوحی، کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی پہلی مرتبہ، برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر. وفیہ، اور اس روایت میں، وکان یخلو بغار حراء، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے ہوتے، خلوت پسند کرتے غار حراء میں. فیتحنث فیہ، اس میں تحنث کرتے. وہو التعبد، اب روایت میں وہو التعبد، اور تحنث کا مطلب ہے تعبد، عبادت کرنا. اللیالی ذوات العدد، وہ راتیں جو گنی ہوں. اچھا اب یہاں پر فقول ہو شخص فرماتے ہیں فقول ہو, اور اس روایت میں لفظ یہ کہنا وہ تعبد کہ تحنث کا مطلب تعبد ہے مدرج من کلام زہری. زہری جو راوی ہیں اس روایت کے, اس نے جب روایت آگے بیان کی اپنے شاگردوں کو جب یہ تحنث کی بات کی ہے روایت میں, اب سنا پریشان ہو سننے والا کہ یہ تحنث کا مطلب کیا ہے, تو انہیں پہلے سے ہی بیان کر دیا یتحنث یعنی یتعبد. اب یتعبد کا صحیح حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں نہیں ہے اور نہ ہی سیدنا عائشہ صدیقہ کا فرمان ہے, تو کس کا ہے؟ امام زہری کا, جو راوی ہیں اس روایت کے. اچھا یہ کہاں سے ہم نے لیا ہے؟ اپنے عقل سے لیا ہے یا کہیں پہ ہمیں دلیل ملی ہے؟ بینت روایت للبخاری من طریقہ بلفظ, یہ بھی صحیح بخاری میں ہمیں روایت ملی ہے. ایسے میں جو روایت ہے یہ بھی نوٹ کر لیں, صحیح بخاری حدیث نمبر 3, اسے مسلم حدیث نمبر 160, اور جس روایت میں تفصیل ہے وہ روایت ہے صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4953. اس میں پتہ چلا ہے کہ یہ وہ تعبد جو ہے یہ ادراج ہے. اچھا اب جیسا فرماتے ہیں بینت ہو, یہ ادراج کس نے ہمیں بیان کیا, کہاں سے پتہ چلا؟ بینت ہو روایت للبخاری من طریقہ بلفظ, امام بخاری کی ایک روایت میں ان الفاظ سے یہ روایت آئی ہے. وکان یلحق بغار حراء, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار حراء کی طرف جاتے, فتحنث فیہ, اور اس میں تحنث کرتے. قال والتحنث التعبد الليالي ذوات العدد, قال اور پھر فرمایا یعنی امام زہری نے والتحنث التعبد, تحنث مطلب تعبد ہے. اب یہاں پر نمایاں ہو گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں اور نہ ہی راوی کا اپنا قول ہے جو یہ بات بیان کر رہے ہیں, یعنی سیدنا عائشہ صدیقہ کا اپنا قول نہیں ہے جو اس حدیث کے راوی ہیں. الليالي ذوات العدد, اچھا اب مثال ہے ومثاله في آخره, یعنی متن کے آخر میں جو ادراج ہوتا ہے اس کی مثال کیا ہے؟ حدیث ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ, سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت, ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ان امتی یدعون یوم القیامہ, میری امت کو بلایا جائے گا قیامت کے دن, غرا محجلین, غر کہتے ہیں گھوڑے کی پیشانی کی سفیدی کو, تحجیل کہتے ہیں گھوڑے کی جو ٹانگیں ہیں نا پاؤں جو ہیں ان کی سفیدی کو. عام طور گھوڑا اگر کالا ہو یا براؤن ہو اور گھوڑے کے چاروں پاؤں جو ہیں اور یہ جو پیشانی کی جگہ یہ سفید ہو تو وہ بڑا خوبصورت گھوڑا لگتا ہے, اسے کہتے ہیں غر و تحجیل اس چیز کو. تو قیامت کے دن غر یہ تحجیل, یہاں پر محجلین میں بتاتا ہوں, یہ لفظ تحجیل سے لیا گیا ہے, تحجیل مطلب سمجھیں گے ہم تو روایت کو بھی سمجھیں گے. غر المحجلین کے قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے امت کو بلایا جائے گا, ان کی پیشانیاں چمک رہی ہوں گی اور ان کے جو پاؤں اور ہاتھ ہیں وہ بھی چمک رہے ہوں گے. من اثار الوضوء, کیوں چمکیں گے؟ وضو کی وجہ سے, کہ وضو انسان جب کرتا ہے تو ہاتھ بھی ہوتے ہیں پاؤں بھی ہوتے ہیں اور منہ بھی دھوتا ہے اور سر پہ مسا بھی کرتا ہے, تو یہ وہ چیزیں ہیں جہاں پر وضو کا پانی لگتا ہے. جب اللہ تعالیٰ نے وضو عبادت اس کو قبول کیا اور نماز کو بھی قبول کیا تو اس کی رونق اس کی چمک چہرے پہ رہے گی, اور قیامت کے دن بھی جب میدان محشر میں جائیں گے نمازی تو ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے, ان کے ہاتھ اور پاؤں چمک رہے ہوں گے. اب روایت کے آخر میں ہے فمن استطاع منکم ان یطیل غرته فلیفعل, تو جو تم میں سے اپنی غرت کو اپنی پیشانی کی چمک کو بڑھا سکتا ہے تو بڑھائے. اس روایت کی تخریج, اس روایت کو امام بخاری نے حدیث نمبر 136 میں بیان کیا کتاب الوضوء میں, باب فضل الوضوء والغر والمحجلون من اثار الوضوء. امام مسلم نے حدیث نمبر 246 میں کتاب الطہارہ میں باب استحباب اطالۃ الغرۃ والتحجیل فی الوضوء, اور یہ روایت امام احمد نے مسلم نے روایت کی ہے اور دار قطنی علل میں بھی بیان کی ہے, مسلم احمد اور دار قطنی نے. اب فقوله, اب یہ قول فمن استطاع منكم ان يطيل غرته فليفعل, کہ جو تم میں سے اپنی غرت کو اپنی چہرے کی چمک کو بڑھا سکتا ہے تو بڑھائے, مندرج من کلام ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں ہے, یہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہ اپنی بات ہے جو انہوں نے ادراج کر دی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے بعد. انفرد بها نعيم بن المجمر عن ابي هريره رضي الله عنه ذكر في المسند عنه انه قال, اور مسند میں یہ بیان کیا گیا ہے, یعنی یہ روایت جو ہے ایک راوی ہیں نعيم بن المجمر, یہ جو راوی ہیں انہوں نے صرف روایت کی سیدنا ابو ہریرہ سے, یہ جو روایت ہے غور تحجیر کی روایت جو ہے, ذکر في المسند عنه, اور مسند امام احمد میں یہ بیان کیا گیا عنه انه قال لا ادري قول فمن استطاع, كما نيجان جانتك فمن استطاع قول كسكه من قول النبي صلى الله عليه وسلم ام من قول ابي هريره رضي الله عنه. اب راوی خود کہہ رہے ہیں جنہوں نے سیدنا ابو ہریرہ سے خود سنا ہے. اب مجھے نہیں پتا کہ یہ قول جو ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یا سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا قول ہے. وقد بين غير واحد من الحفاظ انه مدرجه, اور جو حفاظ ہیں جو علماء حدیث محدثین ہیں ان میں سے بہت زیادہ علماء نے محدثین نے یہ بیان کیا ہے کہ یہ مدرج ہے, یہ زیادہ الفاظ جو ہیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے الفاظ ہیں. وقال شیخ حسین بن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ, اور شیخ حسین بن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں لا يمكن ان تكون من کلام النبی صلی اللہ علیہ وسلم, کہ یہ الفاظ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ نہیں ہو سکتے, ناممکن ہے. آپ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ یہ کہنا کہ جو تم میں سے اپنے چہرے کی چمک اور اپنے ہاتھوں اور پاؤں کی چمک کو بڑھا سکے تو بڑھا دے, دوسری روایت سے ٹکراتا ہے. پھر کون سی روایت ہے؟ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی روایت, جب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو بیان کیا, کس طریقے سے وضو کیا, آخر میں بیان کیا کہ یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو ہے, جو اس سے زیادتی کرے گا تو اس نے ظلم کیا. فقط تعدى وظلم, وہ حد سے بھی گزر اور ظلم بھی کیا. یعنی ہاتھ اگر دھونے ہیں کوہنیوں تک, بغلوں تک نہیں دھونے, آستینوں تک نہیں دھونے, جو روایت سیدنا عثمان کی ہے, سیدنا عبداللہ بن زید کی دوسری روایت میں جب نے وضو کا طریقہ بیان کیا ہے, جب یہ الفاظ ہم نے پڑھے صحیح حدیث میں کہ جس نے بھی فرمایا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو ہے, جس نے اس سے زیادتی کی تو اس نے وہ حد سے گزرا اور اس نے ظلم کیا. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان واضح ہے کہ وضو کے جو جگہ ہے اعضاء, اس سے زیادتی کرنا جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے, بات سمجھ آئی؟ اب اس روایت میں کیا ہے, جو تمہیں سے بڑھا سکے تو بڑھائے, یعنی جو اگر بازو دھونے ہیں تو بغلوں تک دھو, ٹانگیں دھونے تو گھٹنوں تک دھو. اب اس وجہ سے ٹکراتا ہے کہ نہیں؟ اس سے یہ پتا چلا ہے کہ یہ جو قول ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے, یہ سیدنا ابو ہریرہ کا فرمان ہے, ان کا قول ہے. انہوں نے کیوں کہا؟ ان کا اجتہاد ہے کہ جب قیامت کے دن ہم پہچانے جائیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نماز کی وجہ سے, کہ چہرے چمک رہے ہوں گے اور پاؤں بھی چمک رہے ہوں گے, تو اس چمک کو اور کیوں نہ بڑھا دیں؟ جب پاؤں ٹخنوں تک دھوئیں گے, ٹخنوں کے تھوڑا سا اوپر, تو اسے وہی جگہ چمکے گی. جب اوپر کر لیں گے گھٹنے تک, تو گھٹنے تک جگہ چمکے گی, چمک اور نور بڑھے گا کہ نہیں بڑھے گا؟ ان کا اجتہاد ہے. اور ہاتھ بھی پورے یعنی کوہنیوں تک چمک بہتر ہے یا پورے بازو جو ہے وہ اس میں چمک بہتر ہے؟ تو یہ ان کا اجتہاد تھا, اور اس اجتہاد کی جو نفی ہے دوسرے صحابہ نے بھی کی ہے اور تابعین نے بھی پھر کی ہے کہ اس طریقے سے جو ہے ایک مرتبہ ایک شخص نے دیکھا سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو وضو کرتے ہوئے, دیکھا تو آستین تک بازو دھو رہے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ آپ یہاں تک دھو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا میں چھپ کے وضو اس لیے کرتا ہوں کہ آپ جیسے مجھے نہ دیکھیں. ایک روایت میں آیا ہے, تو آپ نے دیکھ لیا آخر میں. بھر ان کا اجتہاد تھا, اور امام مالک کا قول بڑا پیارا قول ہے کہ ہر کسی کی بات کو لیا بھی جا سکتا ہے, ٹھکرائے بھی جا سکتا ہے, سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو. اور یہ قول صحابی کا قول جو ہے حجت ہوتا ہے شرطوں کے ساتھ. پہلی شرط یہ ہے کہ حدیث کے کسی روایت یا نص کے خلاف نہ ہو, یا حدیث کے خلاف نہ ہو, نہ کسی آیت کے خلاف, حدیث کے خلاف نہ ہو, معروف جو ہے, یعنی قرآن کے خلاف تو کوئی صحابی عمل نہیں کرتا, حدیث کے خلاف عمل بعض وقت ہو جاتا ہے جب حدیثوں کو نہیں پہنچتی, کیونکہ یہ محال ہے کہ ہر صحابی کو ہر حدیث آئے, محال ہے کہ نہیں؟ کہ جتنی بھی حدیث، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ساری حدیث تھی، ان کا بیٹھنا بھی دین ہے، ان کا اٹھنا بھی دین ہے، ان کا فرمان بھی دین ہے، سونا بھی دین ہے، جاگنا بھی دین ہے، کھانا بھی دین بن گیا، ہم کیسے کھاتے ہیں سنت طریقہ کیا ہے، پانی کیسے پیتے ہیں سنت طریقہ کی. تو زندگی سارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی علم تھی، صحابہ کرام کی علم تھی کہ نہیں. یعنی یہ محال تھا کہ ہر صحابی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری کی ساری احادیث ہیں. اس لیے بعض صحابہ کو بعض روایت آتی تو بعض کو دوسری آتی تھی. اب سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے وہ علم دیا امت کو جو اگر وہ نہ بیان کرتی تو آج تک ہمیں پتہ بھی نہ چلتا. اب ازدواجی زندگی کے متعلق ہم کہاں سے جانا، ہم نے غسل کیسے کیا جاتا ہے، کس طریقے سے احکام ہے، حیض کے احکام ہیں، یہ کہاں سے ہمیں علم ہوا. تو بعض صحابہ کو بعض علم تھا، دوسروں کو دوسرا علم تھا. تو پہلی شرط تھی کہ صحابی کا قول حجت ہوتا ہے اگر حدیث کے مخالف نہ ہو. نمبر دو، کسی دوسرے صحابی کے قول کے مخالف نہ ہو، کیونکہ اگر ایک صحابی ایک قول فرماتا ہے دوسرا اس کی مخالفت کرتا ہے تو دونوں صحابی ہیں، اس مطلب ان کا قول قابل حجت نہیں. اور یہاں پر اس روایت میں صحابی کا قول کیوں نہیں لیا گیا، ہم اس کے جو زیادتی کرنا چاہے کرے، ہم نے کیوں نہیں کہا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یہ ادراج ہے سیدنا ابو ہریرہ کے قول کی، کیونکہ یہاں پر حدیث کی مخالفت ہے. اچھا، شیخ صاحب آخر میں فرماتے ہیں مت یحکم بھی، کب ہم یہ حکم جاری کریں گے کہ یہ روایت مدرج ہے، اس میں ادراج ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں ولا یحکم بالادراج الا بدلیل، ادراج کے لیے دلیل ہونا ضروری ہے، بغیر دلیل کے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ مدرج ہے. ٹھیک ہے، کیوں؟ کیونکہ ہو سکتا ہے کہ واقعی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہو، اگرچہ ایک لفظ کیوں نہ ہو، اور ہم یہ کہہ دیں کہ ادراج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں ہے، تب ظلم ہوا کہ نہیں؟ کیونکہ ہم یہاں پر، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان وحی ہے، کس کی ضرورت ہے کہ وحی کے ایک لفظ میں بھی ہیر پھیر کرے؟ تو اس لیے بغیر دلیل کے یہ کہنا کہ مدرج جائز نہیں ہے. اچھا، یہ پتہ کیسے چلے گا دلیل کہاں سے ملے گی ہمیں، پتہ کیسے چلے گا مدرج ہے کہ نہیں؟ نمبر ایک، اما من کلام الراوی، راوی خود کہے کہ میں نے یہ کہا ہے، اب پتہ چل گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے اور راوی کا جو قول ہے وہ کون سا ہے. جیسے کہ پہلی مثال میں گزر چکا ہے، اسبغ الوضوء ویل العقاب من النار، صحیح بخاری کی روایت کی ایک روایت میں واضح الفاظ ہیں کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں اسبغ الوضوء فان ابا القاسم صلی اللہ علیہ وسلم قال ویل العقاب من النار. یہاں پر الگ الگ ہیں کہ نہیں؟ او الگ الگ، یہاں پہ دلیل ہے کہ نہیں مدرج ہے؟ دلیل ہے. او من کلام احد الائمہ المعتبرین، یا جو اس علم حدیث علم کی ماہر علماء ہیں وہ بیان کر دیں کہ یہ قول جو مدرج ہے. تو پھر یہ جو محدث ہے جس نے زندگی ساری علم حدیث حاصل کیا ہے اور اسے ساری روایات کو دیکھا ہے بہترین طریقے سے، ان کو آپس میں آمنے سامنے بھی رکھا ہے اور پوری تحقیق بھی کی ہے، پھر اس عالم نے یہ کہا ہے اپنے علم کی بنیاد پر جو اسے آتا ہے، جو اس نے حاصل کیا ہے، جو اس نے محنت کی ہے، تحقیق کی ہے، کہ یہ قول جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں ہے، یہ راوی کا ادراج ہے، یہ پھر بھی قابل اعتبار ہوگا. نمبر تین، او من الکلام المدرج، یا جو یہ قول خود مدرج ہے جو ہمیں لگ رہا ہے کہ ادراج ہے، بحیث یستحیل ان یقول له نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ محال ہو جائے، عقلاً بھی محال ہو جائے، عرفاً بھی محال ہو جائے، اور ہماری سمجھ بھی میں بھی نہ آ سکے کہ یہ قول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو سکتا ہے، یعنی اس کے الفاظ میں بلاغت نہ ہو، الفاظ ایسے ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو دور کی بات ہے کہ صحابی کا قول بھی نہ ہو سکے جس کا عربی بھی صحیح نہ ہو، مثال کے طور پہ الفاظ آگے پیچھے ہوں، یا شریعت دین کی بنیادی جو قاعدے ہیں ان سے ٹکرائے. تو یہاں پر ہو سکتا ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دین کی بنیاد سے ایسا قول فرمائیں جو دین سے بنیاد سے ٹکرائے، نہیں ہو سکتا نا. اس کا مطلب یہ ہو کہ یہ کہیں پہ گڑبڑ ہے. کون سی گڑبڑ ہے؟ کہ یہ جو زیادہ الفاظ ہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ نہیں ہیں، بلکہ کسی راوی نے کسی چیز کو بیان کرنے کے لیے انہوں نے بیان کیا ہے. اب حکم کیا ہے؟ ادراج کا حکم کیا ہے؟ جو ادراج کسی معنی کے بیان کرنے کے لیے ہو وہ درست ہے. روایت ضعیف ہے کیا؟ جو پہلی مثال ہے, واپس آؤ, پہلی مثال جو ہے اسبغ الوضوء ویل العقاب من النار, صحیح روایت ہے. اس میں جو ادراج ہے وہ کیوں ہے؟ تاکہ آگاہ کیا جا رہا ہے کہ اچھے طریقے سے وضو کر لیا کرو, کیونکہ ایڑیوں اور اپنی ایڑیوں کو بچاؤ آگ کے عذاب سے, اس میں کوئی مشکل نہیں. اور یہ جو اسبغ الوضوء کا لفظ ہے دوسری روایت میں ملا ہے, صحیح بخاری میں مسلم میں, کہ وضو بہترین طریقے سے کرو, بہترین طریقے سے کرو. شریعت کی بنیاد سے ٹکراتا یہ لفظ کوئی نہیں ٹکراتا, شریعت کی بنیاد سے بھی نہیں ٹکراتا, دوسری روایت کے بھی ٹکراتا نہیں ہے, بالکل ان کے مطابق ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی مختلف اوقات میں یہ الفاظ موجود ہیں, صحیحین میں, دوسری روایات میں. تو صحابی نے جب یہ بیان کیا ہے, یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو جو یہاں پر بیان کی تاکید کر رہے ہیں, تو اس میں کوئی مشکل نہیں, یہ روایت صحیح ہے. ٹھیک ہے, دوسری روایت ادراج کی, یہ تحنف کا کیا مطلب ہے؟ تعبد. اب کیا فرق ہے اس میں؟ یہ تحنف کا معنی یہ ہے, بیان کر دیا ہے, اور صحیح بخاری کی روایت میں پتہ چل چکا ہے کہ یہ کون ہے جس نے یہ لفظ زیادہ کیا ہے, تعین بھی ہو گیا. کیا ضعیف ہے؟ یہ بھی صحیح ضعیف نہیں ہے. تیسری روایت جس میں, رحمک اللہ, جس میں یہ روایت ہے کہ جو تم میں سے اپنے چمک کو بڑھا سکے تو بڑھائے. اب یہ روایت جو ہے, یہ جو زیادہ الفاظ ہیں یہ ضعیف ہیں, اور جو اصل الفاظ ہیں وہ صحیح ہیں. اصل الفاظ کون سے ہیں؟ قیامت کے دن میری امت کو بلایا جائے گا, ان کے چہرے اور ہاتھ اور پاؤں چمک رہے ہوں گے, یہاں تک صحیح ہے. اور یہ فرمان, یہ قول کہ جو تم میں سے اپنی چمک بڑھانا چاہے تو بڑھا دے, ہم کہیں گے یہ قول ضعیف ہے, کیونکہ یہ سید مفیر رضی اللہ عنہ کا قول ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں ہے. یعنی اس پہ عمل کرنا درست نہیں. جو اب وضو کرنے والا جب وضو کرتا ہے, ہم کہتے ہیں کہ اپنے کوہنے تک بازو دھو, یعنی تھوڑا سا اوپر کوہنیوں سے, اپنے آستینوں تک نہ جاؤ, وہاں تک جو جاتے ہیں وہ اس حدیث پہ عمل کرتے ہوئے جاتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, پوری حدیث, پوری روایت. ٹھیک ہے, بات سمجھ آئے؟ اس سے یہ واضح ہوا کہ اور فائدہ بھی ہوا اس سے, علماء کا جو اختلاف ہوتا ہے, میرے بھائی یاد رکھیں, اکثر ساتھی غلطی کرتے ہیں. یہاں پہ آپ نے ایک شخص کو دیکھے کہ وہ آستین تک بازو دھوتا ہے, اب اسے جھگڑو گے, لڑو گے اسے, آپ کہیں گے یہ جائز ہو, کہیں گے یہ حدیث ہے, آپ کہیں گے یہ ادراج ہے, کہتے ہیں میں نہیں مانتا ادراج ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. ادراج تو آپ کے, آپ کو علماء کہتے ہیں, میں یہاں پہ دھونا چاہتا ہوں اور اس حدیث پہ عمل کر رہا ہوں. اگرچہ آپ کے پاس جو قول ہے وہ راجح ہے, آپ اس کو سمجھتے ہیں, اب اس کو اس کی سمجھ نہیں ابھی تک, اس پہ عمل کرنا چاہتے, تو جھگڑنا نہیں چاہیے, حق بات نصیحت کے طور پر بیان کر دیں, کیونکہ یہ جو اختلاف ہے اس میں خاموشی ہم کر سکتے ہیں, جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے. نہ تو عقیدہ کا اختلاف ہے اور نہ کوئی ایسا اختلاف جس میں کوئی دین کی بنیاد ٹوٹتی ہو, بس سمجھا رہی کہ نہیں. اگر اس میں خاموشی اختیار کرنے سے وہ قریب ہوتا ہے, ہم اس کو نصیحت بھی کر سکتے ہیں, یہ زیادہ بہتر ہے, یا شروع سے ہی اس کے ساتھ سختی کر کے اسے دھتکار دیں اور کہیں گے نہیں, تم آستین دھوتے رہو اپنی اور ہم آپ سے قطع کلامی کرتے ہیں, بس جاؤ, تم ضعیف حدیث پہ عمل کرتے ہو, یہ صحابی کا قول ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان نہیں ہے. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اختلاف کو سمجھنا چاہیے. بعض اختلاف ایسے ہوتے جس میں خاموشی کی گنجائش نہیں ہے, بعض اختلاف ایسے جو قوی ہوتے ہیں, وہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو اختلاف کر رہا ہے وہ کون ہے, معتبر عالم ہے اور کسی بنیاد پر اختلاف کر رہا ہے. اب یہ مثال لے لیں آپ اسی حدیث کی, اگر کوئی حنفی عالم یہ فتویٰ دیتا ہے کہ اپنے بازو جو ہے آستینوں تک دھو, ہم کہتے ہیں دوسری بات کی مخالفت ہے, جائز نہیں ہے, بدعت میں اس کا شمار ہے. وہ کہتے ہیں میرے پاس یہ دلیل ہے, تو کیا اس کی بنیاد پر ہم جھگڑا کریں؟ اچھا یہ جو عالم ہے, ہم کہیں گے یہ گمراہ ہے, بدعتی ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس ایک دلیل ہے. اب وہ یہ نہیں سمجھ سکتا کہ متن کون سا ہے اور ادراج کون سا ہے, کیونکہ اس کو ابھی اس علم کا عبور نہیں ہوا. ابھی ہمارا کام ہے کہ اس علم کو سیکھیں اور اس علم کو پہنچائیں ان لوگوں تک جو کو ابھی اس کا پتہ نہیں ہے. اگر وہ کہتے ہیں میں جان چکا ہوں, ہٹ دھرمی ہے, پھر وہ جانے, اس کا رب جانے, تب تو مخالفت کر سکتے ہیں. لیکن ابھی تک جب تک اس کو سمجھ نہیں ہے, وہ اس کو حدیث سمجھ رہا ہے, تو ایسے مسائل میں جھگڑنا میں سمجھتا ہوں درست نہیں ہے. دوسری مثال اس کی, اب رکوع میں شامل ہونے سے رکعت ہو جاتی یا نہیں, یہ بڑا اختلاف ہے. اس میں ساتھی جھگڑتے ہیں, بعض علماء کہتے کہ رکعت ہو جاتی ہے, بعض علماء کہ رکعت نہیں ہوتی, دوبارہ رکعت پڑھو, اور ایک دوسرے پہ کہتے ہیں یہ بدعتی ہے غلط, وہ کہتے ہیں یہ بدعتی ہے غلط ہے, اس کی نماز وہ کہتے ہیں اس کی نماز نہیں, وہ کہتے ہیں اس کی نماز نہیں ہے. میرے بھائی ہم نے یہ دیکھے, دونوں روایات کو ہم نے دیکھا ہے, دونوں عمل کو دیکھے ہم نے. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ دونوں کا اختلاف ایک ہی روایت ہے, ایک حدیث ہے. سیدنا ابو بکرہ رضی اللہ عنہ, ابو بکرہ رضی اللہ عنہ مسجد میں داخل ہوئے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں اور رکوع کی حالت میں تھے, داخل ہوتی رکوع کر لیا اور چلتے گئے آہستہ آہستہ رکوع کی حالت میں, صف میں جا کے ملے. نماز کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے ایسا کیوں ایسا کیا؟ انہوں نے کہا جی میں نے ایسا کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا زادک اللہ حرصا ولا تعد, کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اس چاہت میں اور اضافہ کرے, آپ کی اس محنت میں اور اس لگاؤ میں اور اضافہ کرے دعا کیوں کے لیے, لیکن دوبارہ سے نہ کرنا. اب جتنا کا رکعت نہیں ہوئے انہوں کا دوبارہ سے نہ کرنا, بس کہہ دیا دوبارہ نہیں کرنا چاہیے. جو اس روایت کے بعد جو اس پہ عمل کرے گا اس کی نماز ہی نہیں جب تک وہ رکعت پوری نہ کرے. اب جس گروہ نے کہا نہیں رکعت ہو جاتی ہے, انہوں نے بھی اسی حدیث سے یہ پیغام لیا, وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ان کی نماز نہ ہوئی ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے فرماتے جا کے نماز پوری کرو, رکعت پوری کرو, پھر آ کے فرماتے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے حوصلے میں آپ کے اس چاہت میں زیادتی فرمائے اور دوبارہ ایسے نہ کرنا. پھر ہمیں بھی پتہ چل جاتا کہ بھئی دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فصاحت اور بلاغت عطا فرمائیے, ان سے بہتر مسئلے کا حل بیان کرنے والا کوئی بھی نہیں اس پوری روئے زمین کے اوپر, ہمارا ایمان ہے. جب دین میں کوئی خلل ہے تو پہلے بیان کریں گے پہلے دعا کریں گے, تو خلل پہلے بیان کریں گے, تو دعا سے پہلے بھی خلل بیان نہیں کیا, دعا کے بعد بھی یہ بیان نہیں کیا کہ تمہاری نماز نہیں ہوئی. اور اس کے عوض میں دوسری طرف دیکھیں, ایک شخص آتا ہے تین مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے جا کے نماز پڑھو, آپ نے نماز نہیں پڑھی, جا کے نماز پڑھو تم نے نماز نہیں پڑھی تیسری مرتبہ, وہاں پر کیونکہ نماز کا رکن چھوٹ گیا تھا. کیا رکن تھا؟ اس کو خشوخضو نہیں تھا, اطمینان نہیں تھا نماز میں, رکوع جلدی کرتا تھا, سجدہ جلدی کرتا تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ارکان صلاح ایک ہی روایت بیان کر دیے, حدیث المسیح صلی اللہ علیہ وسلم بخاری مسلم میں موجود ہے. وہاں پر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموش اختیار نہیں کی, اور یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر یہ دیکھا کہ ان کا ایک رکن چھوٹ گیا, سورہ فاتحہ نہیں پڑھی, رکن ہے کہ نہیں؟ رکن ہے, قیام رکن ہے, دو رکن چھوٹ گئے, پھر بھی ان کو حکم نہیں دیا کہ اس رکعت کو دوبارہ دہراؤ, اس سے یہ واضح ہوا ہے کہ رکوع ہو جاتا ہے. اچھا وہ کہتے ہیں نہیں لا تعود کافی ہے, لا تعود کافی ہے, اور دارقطنی کی روایت میں آیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اس حدیث کے بعد کہ جو تم نے پڑھا وہ ٹھیک ہے اور جو تم سے رہ گئے اس کو مکمل کر لو. تو یہ تو واضح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کہ جو رہ گئے وہ پورا کر لو. ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کی سمجھ جو ہے, اس روایت کی سمجھ کسی نے سمجھا ہے؟ صحابہ کرام سمجھا کہ نہیں؟ اب علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ ارواء الغلیل میں جلد نمبر 2 میں اس کی تفصیل بیان کرتے ہیں. وہ فرماتے ہیں صحابہ کرام کا عمل جو ہے وہ اس قول کی تقویت بیان کرتا ہے جس میں یہ حرکت ہو جاتی ہے. اب چار پانچ صحابہ کا نام لیا صحیح سند کے ساتھ, سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ, سیدنا عبداللہ بن مسعود, سیدنا عبداللہ بن عمر, سیدنا ابو ہریرہ, سیدنا عبداللہ بن زبیر, ان کا نام لیا, وہ سند بھی بیان کی ہے. وہ سیدنا زید بھی ہیں, سیدنا زید بن ثابت. ہاں تو پانچ ہی صحابی ہیں, سند کے ساتھ ان کا نام لیا اور یہ بیان کیا کہ جب رکوع میں شامل ہوتے تو رکعت نہ دہراتے, اس پہ اکتفا کر لیتے. اچھا اور علامہ البانی جو سب سے بڑی بات کرتے ہیں جس کو زیادہ انہوں نے مضبوط سمجھا ان روایت کے علاوہ بھی, وہ فرماتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما جب خلیفہ تھے انہوں نے منبر پر کھڑے ہو کر جب خطبہ دیا, آپ جانتے ہیں سیدنا عبداللہ بن زبیر کی وفات سن 73 ہجری میں ہوئی, 73 ہجری میں, اور مکہ میں دارو خلافت ایک مرتبہ تاریخ میں آیا ہے اسی زمانے میں, سن 63 سے لے کے سن 73 تک 10 سال خلیفہ تھے سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ. منبر پر خطبہ دیتے ہوئے فرمایا اگر تم میں سے کوئی شخص امام کو رکوع کی حالت میں پائے تو رکوع میں شامل ہو جائے, اس کی رکعت ہو جاتی ہے. اب علامہ البانی فرماتے ہیں اس میں اجماع سکوتی ہے صحابہ کا. سن 73 ہجری میں بہت سارے صحابہ موجود تھے, ایک نے بھی نکیر نہیں کی کہ آپ یہ کیا فرما رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ فرمایا تھا سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کو کہ رکعت کو دوبارہ دہراؤ. درقطنی کی روایت میں بات بیان کر رہا ہوں, اگر وہ روایت مطلب یہ ہوتا جیسے بعض علماء لیتے ہیں تو صحابہ کرام کو پہلے پتا ہوتا کہ نہیں, تو ایک نہیں بھی نکیر نہیں جس کا مطلب اجماع سکوتی ہے علماء. اب جو ہمیں یہ اب دوسرا قول جو ہے جو علماء فرماتے کہ رکعت نہیں ہوئی دوبارہ رکعت پڑھنی چاہیے, ان کا قول بھی قبول کہتے ہیں بھائی دو رکن گر گئے ہیں, قیام بھی رکن ہے فرض نماز کے لیے اور سورہ فاتحہ بھی رکن ہے. اب جو دو رکن چھوٹ گئے تو اس کی رکعت کیسے ہوئی؟ ہم کہتے ہیں یہ دلائل جو ہم نے جب اکٹھے کیے ہیں یہ واضح دلیل کی رکعت ہو گئی, واضح دلیل ہے. وہ کہتے ہیں نہیں ہم رکعت پڑھیں گے. اب اس کے نچوڑ کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ ہم جھگڑتے رہیں کہ آپ کی نماز باطل ہو گئے آپ کی نماز باطل ہے. بھائی جہاں پر اختلاف قوی ہوتا ہے اس کی قدر و قیمت ہوتی ہے. یہ اختلاف علمی اختلاف ہے, جہالت کی بنیاد پر اختلاف نہیں ہے. یہ وہ اختلاف نہیں جو صوفیوں کے ساتھ یا بعض احناف کے ساتھ ہوتے ضعیف حدیثوں میں. یہ حدیث بھی صحیح ہیں, صحابہ کرام کا بھی عمل ہے, دین یعنی فقہ بنیاد کے اس میں فقہ کی بنیاد کا بھی تعلق ہے. تو جب سب کو ہم نے ملایا ہم نے یہ دیکھا اور اس نتیجے پہ پہنچے ہیں یہ ان قوی اختلاف میں سے ہے. بعض اختلاف اتنا قوی ہوتے ہیں کہ ہم اس میں خاموشی اختیار کرتے ہیں اور جھگڑتے نہیں ہیں. ہم یہ کہتے ہیں جو شخص جس کا ایمان جس کا تقوی اسے یہ کہتا ہے کہ دوبارہ پڑھ لو تو وہ پڑھ لے, اور جو شخص رکعت دوبارہ نہیں دہراتا تو نہ دہرائے. اور میرا اپنا جو ذاتی رائے ہے جس طرف میں جاتا ہوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ رکعت ہو جاتی ہے. اور یہ قول شیخ بن باز کا ہے رحمۃ اللہ علیہ, علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کا ہے, علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے. اور اس میں جمہور الفقہا سارے جمہور الفقہا امام ابو حنیفہ امام مالک احمد بن حنبل امام شافعی اور یہ صحابہ جو میں نے 5-6 کا نام لیا ہے, تو میں انہی کے قول کو لیتا ہوں انہی کے راستے پہ چلتا ہوں. اگر کوئی بھی ساتھی جو دوسرے قول کی طرف جانا چاہتے ہیں, کیونکہ امام بخاری کا قول ہے یہ کہ رکعت نہیں, بعض لوگوں کو یوں لگا ہے کہ امام بخاری نے جزء القراءہ میں یہ واضح بیان کیا ہے کہ اس رکعت کی اس شخص کی نماز نہیں ہوتی جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا. اصل میں جزء القراءہ جو ہے وہ سورہ فاتحہ کے متعلق ہے, وہ رکعت کے متعلق نہیں ہے بالکل. انہوں نے اپنے اس بات کو ثابت کرنے کے لیے اس کی مثال بیان کی ہے رکوع میں شامل ہونے کی, اگرچہ انہوں نے اس کے لیے خاص بیان الفاظ بیان نہیں کیے یا خاص رسالہ نہیں لکھے اس کے متعلق. لیکن پھر بھی ہم دیکھتے ہیں امام بخاری کا قول سراخوں پہ ہے, ان علماء کا قول بھی سراخوں پہ ہے جو کہتے ہیں کہ رکعت نہیں ہوتی, دوبارہ پڑھنا چاہے تو پڑھ لیں. لیکن اللہ کے لیے اس مسئلے کو مسئلہ نہ بنائے, اس اختلاف کو مسئلہ نہ بنائے. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رکعت ہو گئی ان کو نماز پڑھنے دیں, ان کے ساتھ صحابہ کرام کا قول شامل ہے. سب سے پہلے حدیث رسول ہے, پھر صحابہ کرام کا قول ہے, پھر فقہ اربعہ کا قول ہے, پھر اکثر محدثین کا قول ہے. اکثر کی بات کر رہا ہوں میں, یہاں پر چند ہے اکثر کے قول میں کر. پھر ائمہ معاصرین میں سے علامہ بن باز بن عثیمین علامہ البانی جن کے دروس سے ہم نے بہت استفادہ حاصل کیا اپنے علم میں, اور ان کے فتاوی اپنے دروس میں بیان کرتے ہیں. تو جو میں قول سمجھتا ہوں کہ حق واللہ اعلم وہ یہ ہے کہ رکعت ہو جاتی ہے. اچھا احتیاط کی قسم ہے کہ رکعت پڑھے یہ احتیاط نہیں ہے, کیا حرج ہے؟ بعض لوگ یہ کہتے ہیں اگر رکعت پڑھ لی جائے تو احتیاط اس میں ہے. میں یہ کہتا ہوں بلکہ یہ علماء جو کہتے ہیں رکعت ہو جاتی وہ یہ فرماتے ہیں کہ جب آپ کو یقین ہو گیا ہے کہ رکعت نہیں ہوئی, جب آپ کو یقین ہوا ہے کہ رکعت ہو گئی ہے, اب جب آپ دوبارہ رکعت پڑھیں گے تو ایک رکعت زیادہ نہیں ہو جائے گی, تو جان بوجھ کے ایک رکن زیادہ کرنے سے نماز باطل ہوتی ہے کہ نہیں؟ نماز باطل ہو جاتی ہے, تو اپنی نماز باطل نہ کریں. ہاں جس کو شک ہے تو اس کو مرضی ہے وہ پورا کر لے, جس کو یقین ہے تو وہ کیوں ایک زیادہ کرے؟ اس میں احتیاط نہیں ہے, اسے احتیاط نہیں کہتے. احتیاط تو وہ برتتے ہیں جن کو شک ہو, اتنے دلائل کے باوجود بھی شک ہے تو اللہ علم ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. تو اس لیے یہ بھی کہنا کہ احتیاطاً زیادہ رکعت پڑھی جائے میں سمجھتا ہوں کہ احتیاط نہیں ہے, کیونکہ یہ بھی معروف قاعدہ ہے جس نے ایک رکن نماز میں جان بوجھ کے زیادہ کیا اس کی نماز باطل ہو گئی. واللہ اعلم. سبحانکم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.
لوگ یہ کرتے ہیں رکوع ختم ہو کے اعتدال میں جانے کے حکم بھی جاتے ہیں, اس وقت رکوع کیسے ملتے ہیں؟
نہ رکو نہیں ملتا. یاد رکھے رکو کو ملنے کے لیے یہ شرط ہے, اچھی طرح سمجھ لیں کہ جب آپ جائیں امام کو دیکھیں, کیونکہ لوگ رکوع میں ہوتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں امام کو آپ کے سامنے, امام کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس نے اپنی کمر سیدھی نہیں کی. اگر اس نے اپنی کمر سیدھی کی ہے کیسے کرے گا؟ جب ہاتھ اب گھٹنوں سے اٹھائے گا, جب یہ ہاتھ گھٹنوں سے اٹھ گئے تو رکوع نہیں ہوا. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ کم سے کم ایک مرتبہ سبحان رب العظیم پڑھنا ضروری ہے. آپ رکوع میں گئے سبحان رب العظیم کہہ دیا ایک مرتبہ تو آپ کی رکعت ہو گئی. اگر آپ نے سبحان رب العظیم نہیں کہا, ابھی رکوع میں گئے فوراً سمع اللہ الحمد امام نے کہہ دیا, تب بھی رکعت نہیں ہوئی. واللہ اعلم.
جی
ادراج حدیث میں اس لیے کہتے ہیں کہ شیخ صاحب متن کی بات کی ہے. یہ ادراج صحابی کے قول میں بھی ہو سکتا ہے, یعنی اثر میں بھی ہو سکتا ہے, حدیث میں بھی ہو سکتا ہے, لیکن جو ہمارے لیے دین ہے وہ کیا ہے؟ وہ حدیث ہے, اس لیے حدیث ہی کی بات کی گئی ہے. صحیح حدیث ہے؟
نہیں
صحیح حدیث ہے.
صحیح
ہاں, کیونکہ میں بتایا کہ ایک روایت میں اس کی تفصیل آئی ہے, بتایا نہیں میں نے, صحیح بخاری کی روایت میں آئی ہے کہ اس میں تفصیل بیان ہوئی ہے. تو بس الحمدللہ
ہم کہیں کہ
صحیح حدیث ہے.
تفصیل بتانے کی ضرورت,
تفصیل یہ بتائیں گے کہ یہ جو آخری الفاظ ہیں ادراج ہے, تاکہ سننے والا یہ نہ سمجھے, یعنی حدیث کے الفاظ سمجھ کے جا کے پھر اپنے آستین میں گھٹنے بھی ہونا شروع کر دے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.